الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأمانات وعهدهم راعون وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم میں سے تین مقامات سے چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے. جمعے کی تذکیر کے حوالے سے امانت اور ایفائے عہد کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی اپنے لیے اور آپ کے لیے کرانا مقصود ہے. دوسری بات, ماہ رمضان ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے, مگر اس مملکت خداداد میں سوشل میڈیا پر جو گستاخیاں انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں اس کے تناظر میں ایک قانونی کاروائی کے حوالے سے قرآن حکیم کے کچھ نسخوں کو ریاستی اداروں کی تحویل میں رکھا گیا ہے, جہاں انتہائی بے حرمتی قرآن حکیم کے نسخوں کے ساتھ کی گئی ہے. اس کے حوالے سے ایک درد دل بعض حضرات کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, وہ یہاں رکھنا بھی مقصود ہے, اور اللہ کرے کہ ہمارے حکمران ان تک بھی یہ بات پہنچے اور ہمارے مقتدر طبقات جن کے پاس ظاہری اعتبار سے بڑی طاقت ہے ان کو بھی اللہ یہ ہدایت دے, توفیق دے کہ ان قرآن پاک کے نسخوں کی جو بے حرمتی کی گئی, شرعی طور پر ان نسخوں کو غسل دینا ضروری ہے, یہ شرعی تقاضا ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں باتیں کرنا پڑ رہی, اس کے حوالے سے کچھ بات کرنی. اور تیسری بات, اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تنازعہ ہے وہ بھی ماہ رمضان میں, اور دونوں طرف مسلمانوں کے لاشیں, اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے توجہ دلانے کی, وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی, جو مستقل ہم نے توجہ ماضی میں بھی دلائی اور آئندہ بھی دلاتے رہیں گے. یہ تین باتیں ہیں جن پر آج کلام کرنا مقصود ہے. پہلی بات, قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالی نے امانت کی پاسداری کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے, خیانت کی مذمت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے, جا بجا اللہ تعالی نے وعدے کی تکمیل کا تقاضا کیا ہے, معاہدوں کو پورا کرنے کا تقاضا کیا ہے, اور جا بجا اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدے کے توڑنے پر مذمت بیان کی ہے. کم و بیش 45 مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں امانت کے حوالے سے اور ایفائے عہد کے حوالے سے اللہ تعالی نے مختلف پیرایوں میں رہنمائی عطا فرمائی ہے. ابتدا میں جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں سے ایک آیت ہے, اور سورۃ المؤمنون یہاں اکثر حضرات کے علم میں ہے کہ یہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب استاد محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا بیان فرمایا, تو سورۃ المؤمنون کی پہلی 11 آیات کا درس بھی اس میں شامل ہے. اور اس کے بارے میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت الفردوس پانے والوں کی یہ صفات ہیں جو سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بیان کی گئی, جہاں نمازوں میں خشوع خضوع کا ذکر بھی ہے, جہاں لغو باتوں سے بچنے کا تقاضا بھی ہے, جہاں تزکیے کے عمل کی بات بھی کہی گئی ہے, جہاں شرمگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ بھی ہے, اور جہاں نمازوں کی حفاظت کا بیان بھی ہے. اسی دوران میں یہ دو باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ ہم لامانتہم وعہدہم راعون, یہ جنت الفردوس پانے والے کون ہوں گے, یہ فلاح پانے والے کون ہیں, یہ کامیاب ہونے والے کون ہیں, جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, یعنی ان کو پورا کرتے ہیں. ہمارے دین میں انسانوں کے معاملات کی درستگی کے لیے, بندوں کے معاملات کی بہتری کے لیے بھی رہنمائی دی گئی, اور سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا امتحان عبادات میں کم ہے, نماز میں, زکوٰۃ میں, روزہ میں, حج میں, قربانی میں, عمرے میں, اعتکاف میں, ان میں آپ کا میرا امتحان کم ہے, یعنی مشقت ہے لیکن نسبتاً کم ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں مزید, داڑھی رکھ لینے میں, سر کو ڈھانپ لینے میں اب میرا اور آپ کا امتحان نسبتاً کم ہے, لیکن معاملات میں میرا امتحان آپ کا امتحان کڑا ہے. پتہ چلتا ہے بندہ پیچھے کتنا کھڑا ہے, نماز ادا کی ہے, باہر جا کر پتہ چلے گا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. جب میں بندوں کے ساتھ معاملہ کروں گا تو ساتھ پردے میں رہ کر بھی سیدھا رہوں گا، تب پتہ چلے گا پیچھے عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ عقیدہ ضروری ہے کہ مضبوط ہو، ایمان کے بغیر عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، مگر عقیدے سے آگے بڑھ کر، ایمان سے آگے بڑھ کر اعمال صالحہ کا بھی تقاضا تو ہے کہ نہیں؟ تو معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایمان کتنا مضبوط ہے، معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے عقیدہ کتنا مضبوط ہے، معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ زکات دینے سے دل کا تزکیہ ہوا کہ نہیں، معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھ کر تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں، معاملات میں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے نماز میں اللہ کا خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ تو کیا مالک یوم الدین کی شان سامنے رکھتے ہوئے باہر آ کے عمل درآمد شریعت کی تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے جہاں آج میرا اور آپ کا معاملہ، ہم سب کا امتحان زیادہ کڑا ہے۔ ہمارے جملے مشہور ہیں، ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، آگے سے ہم کہتے ہیں وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ اور اللہ قرآن پاک میں وعدے کے بارے میں ابھی ذکر ہو جائے گا، قرض کے بارے میں کس قدر شدید معاملہ بھی اشارتاً یاد رہا تو بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرا اور آپ کا امتحان معاملات میں زیادہ ہے۔ کوئی فقہی کتاب دیجئے یا احادیث کی وہ کتب کے جو فقہی ترتیب پر مرتب کی گئی، جن میں پہلے ایمانیات کا بیان آتا ہے، پھر عبادات کا ذکر آتا ہے، پھر معاملات کا بیان آتا ہے۔ معاملات میں نکاح بھی آ جائے گا، خوشی غمی بھی آ جائے گی، گھر گھر ہستی کے معاملات بھی آ جائیں گے، حقوق العباد بھی آ جائیں گے، معاشی معاملات بھی آ جائیں گے، کمانے کا معاملہ بھی آ جائے گا، حرام کیا کچھ چیزیں وہ بھی بتا دی جائیں گی۔ اگر ہم فقہی اعتبار سے جو کتابیں مرتب کی گئیں یا احادیث کی کتب جو فقہی ترتیب یعنی فقہی ابواب کی ترتیب مرتب کی گئیں، اس میں ہارڈلی 20-25% حصہ ہوگا جو ایمانیات اور عبادات سے متعلق ہوگا، کم و بیش 70-75% حصہ وہ معاملات سے متعلق ہوتا ہے، اور ادھر ہی کئی مرتبہ ہم فیل نظر آتے ہیں۔ ماضی کے گھسے پیٹے جملے ہیں اور بڑے برے جملے ہیں، اور جی نماز میری عبادت ہے، چوری میرا پیشہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ابھی سجدے کر کر آ رہا ہے، باہر ڈیل کر رہا ہے، بتاؤ میرا کمیشن کتنا ہوگا، مجھے کتنا ملے گا، نماز میری عبادت ہے، چوری میرا پیشہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قطعا نہیں۔ اللہ کا دین تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت پر آئے، اور واعبد ربک حتی اتیک الیقین، اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انہ علیم بذات الصدور، و سینوں کے رازوں سے واقف ہے، وہ ان تبدو ما فی انفسکم و تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تمہارے جی میں جو کچھ ہے تم اس کو ظاہر کرو، پوشیدہ رکھو، اللہ حساب لے لے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھلائی انسان موجود پائے گا، ذرہ برابر برائی موجود ہے، انسان دیکھ لے گا اسے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو جا بجا قرآن کریم میں ہمارے سامنے آتی۔ اب آئیے ان دو صفات کے حوالے سے کچھ باتوں کی ہم سب کے لیے تذکیر مسمیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم لی اماناتی وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں کی کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم تو وہ ہے نا کہ وعدہ ہی کا جو وفا ہو جائے۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھیں، بارہا ایسا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ جب عطا فرماتے تو یہ جملے بھی ارشاد فرماتے، بحقی شریف میں بھی روایت ہے، لا ایمان علیم اللہ امانت لہ ولا دین علیم اللہ عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے۔ اللہ نے امانت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے امانت کو کس سے جوڑا؟ ایمان سے جوڑا ہے، اور وعدے کو کس سے جوڑا ہے؟ دین سے جوڑا ہے۔ اگر واقعتاً ایمان والے ہوگے امانت کی پاسداری کرو گے، واقعتاً دین پر عمل پیرا ہوگے تو وعدے کو پورا کرو گے۔ یہ اللہ کے رسول اکثر اپنے خطبات میں فرماتے، لا ایمان علیم اللہ امانت لہ ولا دین علیم اللہ عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے۔ آئیے اب امانت کو بھی تھوڑا کھول لیں۔ امانت کا تصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں ہمارے حوالے کی ہیں، اسی طرح آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کر کے امانتیں حوالے کی جاتی ہیں، اور بندہ خود سے کچھ اپنے اوپر ذمہ داری لیتا ہے، وہ بھی امانت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں رکھی ہم پر وہ آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپس میں امانتوں کا معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف روپے پیسے میں نہیں ہوتا، بھائی امانت میں رکھوا رہا ہوں مجھے واپس کر دینا، یہ بھی امانت ہے۔ قرض کسی نے لیا وہ بھی اس کے پاس امانت، اس کو لوٹانا پڑے گا۔ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، مجالس المجالس بالامانہ، مجلسوں کا مطلب آفیسز میں ہوتا ہے، اداروں میں ہوتا ہے، ایون ریاستی اداروں میں بھی ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوگا، منٹس آف دا میٹنگس بنتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ مجلس کی امانت ہوتی ہیں، ریلیونٹ لوگوں کے لیے، سب کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مجلس میں بات ہوتی ہے، یا کوئی مقتدی امام صاحب سے تنہائی میں مسئلہ معلوم کرتا ہے، کوئی پرسنل معاملہ، وہ بھی راز ہے اس کے پاس۔ اسی طریقے ہم کسی بڑے کے ساتھ جا کر کنسلٹیشن کرتے ہیں، وہ راز کی بات ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو بھی امانت کے طور پر رکھنا ہے، راز کی بھی امانت، راز بھی ایک امانت ہے۔ اسی طرح ہم کسی سے کہتے ہیں میرا سلام کسی کو پہنچا دو، یہ سلام پہنچانا بھی کیا ہے؟ یہ بھی امانت کے ذیل میں ہے۔ اسی طرح منصب ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، پبلک سیکٹر میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ ان تود الامانات الی اہلھا، امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو۔ عام طور پر یہ آیت کا یہ حصہ الیکشن کے موقع پر بیان کیا جاتا ہے، جناب ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ آگے ووٹ کے بعد 45 اور 47 میں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ کون سی امانت کے تحت ہو رہا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان بنتا ہے۔ لیکن بہرحال تو وہ ایک مقدس امانت ہے اپنی جگہ پر۔ امانت کس کے حوالے کروانی؟ منصب کس کو دے رہے ہو؟ اہل لوگوں کو دے رہے ہو یا نا اہل لوگوں کو؟ یہ ریاست کی سطح پر بھی ہوگا، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہوگا۔ تو اہل لوگوں کے حوالے کیے جائیں مناسب، اور اسی کے ذیل میں کہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو، مفسرین نے لکھا کہ جو بندوں کے متعلقہ ریلیونٹ حقوق ہیں، والدین کے ہوں گے، زوجین کے ہوں گے، پڑوسیوں کے ہوں گے، رشتہ داروں کے ہوں گے، یہ اگلے کا حق بھی مجھ پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کا ادا کرنا بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو، مناسب اس کے ذیل میں آئیں گے، اور امانت اہل لوگوں کے حوالے کرو، اس میں حقوق کی ادائیگی بھی آ جائے گی۔ اسی طرح اس کی تفصیل اور بھی ہو سکتی ہے۔ اب ذرا اور کینوس کو بڑا کر لیں۔ اللہ نے یہ وجود مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ ہمارا ہے؟ ہم اس کے مالک ہیں؟ نہیں، ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے کسٹوڈین ہیں۔ میرا جسم نہیں ہے تو میری مرضی بھی نہیں چلے گی، یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے۔ کل ہم نے سورہ مائدہ کا مطالعہ کیا، بات ساتھیوں نے ایک دو روز پہلے کیا ہوگا۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا، تفسیر اپنے جگہ پر ہے۔ بڑا پیارا جملہ مفسرین نے لکھا، یہ ہاتھ امین ہے بھائی، بطور امانت ہمارے پاس ہے، اگر یہ ہاتھ صحیح استعمال ہو رہا ہے تو یہ عزت والا ہے، اس کی تکریم ہے، اور اگر یہ ہاتھ غلط استعمال ہو رہا ہے، یہ چوری کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ خائن ہے، یہ خیانت کرنے والا ہے، اب یہ تذلیل کے لائق یہ کاٹا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہاتھ امانت، یہ پورا وجود امانت ہے، اور اس وجود کے بارے میں کل اللہ کو جواب دینا ہم نے۔ ویسے تو ہم پڑھتے سورہ تکاثر میں، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہرحال یہ وجود اللہ کی امانت، اس وجود کے اعضاء اللہ کی امانت، اس وجود کی صلاحیتیں اللہ کی امانت۔ اب کیا اس کو اللہ کی عطا کردہ تعلیم کے مطابق استعمال کر رہا ہوں، یا معاذ اللہ اس کے خلاف استعمال کر رہا ہوں؟ اگر اس کے مطابق استعمال کر رہا ہوں تو امانت کی پاسداری ہو رہی ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال کر رہا ہوں تو، ادھر دیکھیں بھائی جی، اس کے خلاف استعمال کر رہا ہوں تو کیا ہو رہی ہے؟ خیانت ہو رہی ہے۔ روح اللہ نے عطا کی ہے، یہ روح کیا ہے؟ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی، اس کو آلودہ نہیں کرنا۔ گناہوں سے روح آلودہ ہو جاتی، بڑا پیارا جملہ کسی کا، کہ توبہ کیا ہے؟ توبہ روح کا غسل ہے، توبہ روح کا غسل ہے۔ جیسے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا کپڑے پر میل کو چہل آ جاتا ہے تو اس کو دھوتے نا، تو روح پر بھی میل کو چہل آ جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے آ جاتا ہے، اس روح کا غسل ہے توبہ۔ تو روح بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی امانت ہے ہمارے پاس۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام عطا فرما کر گئے، اور فرمایا تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور بھی روایات میں الفاظ ہیں، تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھامے رہو گے نہ کبھی ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے، اور تھامنے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اللہ کے رسی نے قرآن کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور اس حوالے سے بارہا توجہ دلائی گئی، ہمارے استاد محترم بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی جامع کتابچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ تو بھائی یہ قرآن آج میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، اور رمضان کیا ہے؟ نزول قرآن پاک کا مہینہ۔ رمضان کیا ہے؟ اس قرآن سے تعلق کو استوار کرنے کا مہینہ۔ رمضان کیا ہے؟ اس قرآن سے گو تھرو ہونے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید اس کی توفیق دے۔ پھر توجہ کی بات ہے، راتیں قرآن پاک کے ساتھ بسر کریں۔ انجمن ہائے خدام القرآن کہ انجمن ہائے خدام القرآن کا مطلب بہت ساری انجمن یہ ادارے پاکستان بھر میں موجود ہیں، اور پھر یہ تنظیم اسلامی، ہم ان دونوں اداروں کے تحت پاکستان بھر میں دورے ترجمہ قرآن کی محافل، خلاصہ مضامین قرآن حکیم کی محافل کوشش کیجئے. ویسے آج نواں روزہ ہے نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تھوڑی تھوڑی کم ہونا شروع ہو گئی، تراویح میں تعداد تھوڑا کم ہونا شروع ہو گئی. کیوں بھائی؟ کیا رحمت کا شرح ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا مغفرت کا شرح نہیں چاہیے کیا ہمیں؟ کیا جہنم سے آزادی والا شرح ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ کیوں ہم ذرا سست پڑ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں معاف رکھے. تو اور آگے بڑھیں، اور جن کی معمول کی تراویح مکمل ہونے کو ہے آئیے راتوں میں، اپنی معمول کی تراویح مکمل کر کے آ جائیے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ سنیے دیکھیے. اور جیسے میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، دو تین حضرات ملے بھائی ایسی گزرتے گزرتے پہنچ گئے اور اب یہاں سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا، کیسے ایک بج جاتا ہے، ڈیڑھ بج جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. تو قرآن بھی امانت ہے بھائی، اس کے حقوق ادا کرنے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کو اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. اللہ کے نبی یہ پورا دین دے کر گئے ہیں اور اس دین کو قائم کر کے دکھا کر گئے ہیں. آج اس دین کی امانت کس کے پاس ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے. اور آج دین کی صورتحال کیا ہے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں آج غریب الغربا ہے. تو ختم نبوت کے بعد یہ امانت ہمارے کاندھوں پر ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، حجت الوداع کا خطبہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. تو یہ روح بھی امانت، یہ قرآن کریم بھی امانت، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا لایا ہوا پہنچایا ہوا دین بھی امانت. اس پورے کینوس میں اگر امانت کو دیکھیں تو زندگی کا کوئی حصہ بچتا ہے؟ یہ ہے امانت کا وسیع تر تصور. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرتا ہو. اگلا حصہ، وعہدہم راعون، المؤمنون کے شروع میں وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ایفاء عہد کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور حدیث میں لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے. اللہ کیا فرماتا ہے سورۃ المائدہ کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے، وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے، مگر دونوں کو پورا کرنا لازم. پھر اس میں ایک اور تفصیل بھی ہے، معاہدے کو قانون ہم چیلنج کر سکتے ہیں عدالت میں لے جا کر. ایک شخص نے ایک وعدہ کیا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اگر خلاف ورزی کرے تو کبیرہ گناہ، وہ اللہ پوچھے گا. جی ہم کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں 34 میں، ان العہد کان مسئولا، یہ عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سوال ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قرض کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں، بات رہنا جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. قرض امانت ہے، اور قرض کا میں نے معاہدہ کیا تو اس کو لوٹانا بھی ایک وعدہ ہے، بلکہ معاہدہ ہے. ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں. قرآن کریم کی طویل ترین آیت کون سی ہے؟ البقرہ کی آیت نمبر 282. نہ نماز، نہ زکات، نہ روزہ، نہ حج، نہ قربانی، نہ عمرہ، یہ اہم عبادات، اہم ترین عبادات ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی شک نہیں، ان کی تفصیلات دیگر مقامات پر. لیکن جب قرض کی بات آئی تو پورے قرآن کی طویل ترین آیت البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. اور اللہ کے رسول اور اس میں قرض کا لکھنا، اس پر گواہ بنانا، اینڈ سو آن، اس کی تفصیل ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. اللہ اکبر، شہید کا رتبہ کتنا بڑا ہے، اس کے بھی سارے گناہ معاف، لیکن قرض معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی ادائیگی کا معاملہ نہ ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ہلا دینے والا انداز، بالفرض یہ شخص اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر قتل یعنی شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر قتل یعنی شہید ہو پھر زندہ ہو، یہ اگر اس کو اتنے مرتبہ بھی شہادت کا موقع مل جائے، اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قرض معاف نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس کے ذمہ قرض ہے؟ جی ہے. کوئی چھوڑ کر گیا؟ جی چھوڑ کر گیا. ٹھیک ہے، ادا فرمایا آپ نے جنازہ. دوسرے کا آیا، بلکہ اس کے بارے میں پوچھا بھائی کوئی ہے کہ جو اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے؟ جی ذمہ داری لینے کا معاملہ ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، سوری، بلکہ دوسرے کیس میں ہوا، کوئی چھوڑ کر گیا؟ نہیں کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. کوئی ذمہ لیتا ہے کہ اس کا قرض ادا کرے گا؟ حضور میں ادا کر دوں گا. تو حضور نے جنازہ دوسرے کا بھی پڑھا دیا، یا تو چھوڑ کر گیا یا کسی نے ذمہ لے لیا کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا. اگلا جنازہ آتا ہے، پوچھا گیا قرض اس کی ذمہ؟ جی ہے. کچھ چھوڑ کر گیا؟ جی کچھ چھوڑ کر نہیں گیا. کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ کسی نے ذمہ داری نہیں لی. تو رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاتا. نبی کی دعا سے محروم کون؟ مقروض جا رہے تھے دنیا. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں بھائی، اور اللہ کے پیغمبر یہ وضاحت فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرض امانت بھی اور جب معاہدہ تحریر کر دے تو ایک وعدہ بھی ہے. بہرحال وعدے کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے ہم اس سے. وعدے کی تین اقسام کر لیجئے بنیادی طور پر. ایک بندہ وعدے اپنے آپ سے کرتا ہے, رمضان میں بڑے وعدے کرتے ہیں, جب امام صاحب دعا کروائیں گے نا یا کرواتے ہیں مسجد میں, جمعے میں, تراویح میں, تکمیل قرآن میں, یا اللہ پوری زندگی نمازوں کی توفیق عطا فرما دیں, پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ اتنے آرام سے کہتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں؟ ساری مسجد میں آواز آ رہی ہوتی آمین. اللہ رمضان کے بعد بھی اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے, کیا کہتے ہیں؟ آمین. اللہ رمضان کے بعد بھی قرآن شریف پڑھنے کی توفیق دے, آمین. اللہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دے, آمین. یہ کون آمین کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں, اور ہم اردو میں دعا سن رہے ہیں. اگر تو عربی ہو تو شاید کچھ کو سمجھ نہ آئے, تبھی جب تک عربی میں دعا ہوتی ہلکی ہلکی آواز آتی ہے آمین کی. جیسے ہی امام صاحب پنجابی میں یا اردو میں مقامی زبان میں لوکل لینگویج میں دعا کرتے تو آمین کی آواز زور سے آتی. یہ وعدے کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں بھائی. یہ کسی کو نہیں پتا, میرے اور آپ کے رب کو پتا ہے. تو اپنے آپ سے وعدہ یا واعظ سنا, نصیحت سامنے آئی, ہاں یہ سود میں نے چھوڑنا ہے, کسی بہن نے سنا, ہاں یہ بے پردگی میں نے چھوڑنی, ہاں یہ میں ماں باپ کے ساتھ چلا کر بات کرتا ہوں, آج بات سمجھ میں آ گئی, مجھے تو اف بھی نہیں کہنا چاہیے, میں اب یہ دلی دل میں بندہ کر رہا ہے کہ اب میں ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کروں گا, اب کوئی خاتون طے کر رہی کہ انشاءاللہ میں بی بی عائشہ صدیقہ کا لباس اختیار کروں گی, میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر اختیار. یہ اپنے آپ سے بات ہے, میں آئندہ سود چھوڑ دوں گا یا سود کا معاملہ ختم کر کے دم لوں گا میں, اینڈ سو آن. تو کچھ وعدے بندے اپنے آپ سے کرتے ہیں, کچھ وعدے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. بعض وعدے یا بلکہ معاہدے لکھے جاتے ہیں نا, بزنس کا اگریمنٹ ہے, جاب کا اگریمنٹ ہے, دو کمپنیز کے درمیان اگریمنٹ ہے, دو ملکوں کے درمیان اگریمنٹ ہو سکتا ہے, یہ باقاعدہ لکھے جاتے ہیں. اور بعض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لکھے نہیں جاتے لیکن سوسائٹی تسلیم کرتی ہے اور دین بھی تعلیم دیتا ہے اس کی. سوسائٹی تسلیم کرتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. اگر کوئی پڑوسی دوسرے کو ستاتا ہے تو باقیوں کی حمایت کس کے ساتھ ہوتی؟ ستانے والے کے ساتھ ہوتی نہیں, مظلوم کے ساتھ ہوتی. حالانکہ شاید کوئی ایگریمنٹ لکھا ہوا شاید نہ ہو ان کا, مگر طے شدہ بات ہے. سوسائٹی تسلیم کرتی, سوسائٹی تو کرتی, ہمارا دین پڑوسی کا حق بیان کرتا ہے. تو بعض ان ریٹن اگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں مگر سوسائٹی امپوز کرواتی ہے, اور اس سے بڑھ کر ہم کہیں گے بہت سارے معاملات میں دین ان کا حکم دیتا ہے جس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں. یہ بندوں سے متعلقہ وعدے ہو گئے. جی بھائی, سب سے بڑا وعدہ کس سے ہمارا؟ اللہ سے. ایک تو عالم ارواح میں کروا کر آئے, بلکہ اللہ نے ہم سے لیا, الستُ بربکم, سورہ آراف کی آیت نمبر 172. اور اس وقت ہمارے جسم نہیں تھے, اس وقت ہماری روحیں تھیں. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ان روحوں سے اللہ نے اقرار کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے. اگر بھول گئے, اللہ نے یاد دہانی کرا دی, پہلے ہی جملے میں قرآن پاک کے لکھوا دیا, فرما دیا الحمدللہ رب العالمین, کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے ذریعے یاد دہانی ہو رہی. پھر شعوراً کوئی بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, یہ بھی وعدہ ہے اللہ سے. اسی طرح شعوراً بندہ کہتا ہے, یہود تو زبان مروڑ کر بدل دیتے تھے الفاظ کو, سمعنا وعصینا کہتے تھے, ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا وعطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور بار بار اس وعدے کو ہم اللہ کے ساتھ تازہ کرتے ہیں, جو وعدہ ہمارا اس کو ہم تازہ کرتے ہیں جب ہم روزانہ الفاتحہ میں الفاظ دہراتے ہیں, ایاک نعبد و الہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے, پوری زندگی وعدے کے ذیل میں آ جاتی ہے. اپنے آپ سے بھی وعدے ہیں, بندوں سے بھی وعدے ہیں اور معاہدے ہیں, اور اللہ سے بھی ہمارا معاہدہ ہے جس کو روزانہ ہم دہرا رہے ہوتے ہیں. یہ امانت اور یہ وعدہ, یہ پوری زندگی پر محیط ہے. اور سچی بات ہے کہ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ میرا اور آپ کا امتحان عبادات میں اور مسجد میں کم ہے, باہر زیادہ ہے, معاملات میں زیادہ ہے, اور ادھر ہی آج بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ویسے آپ کی ہمارے دل کی بھی آواز ہوگی کہ وعدے ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے ججز بھی کرتے ہیں, ہمارے حکمراں بھی کرتے ہیں, اور بڑی بڑی پوزیشن سے بیٹھنے والے بھی کرتے ہیں. اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اور وعدے میں اور آپ بھی کرتے ہیں, اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. یہ ہے امانت اور وعدے کا کچھ وسیع تر تصور جو ہمارے سامنے آیا, اور ان کی پاسداری ہے تو جنت الفردوس کا وعدہ ہے. امانت ہے تو ایمان ہے, ایفائے عہد ہے تو دین ہے, ورنہ منافق کی علامات کیا ہیں؟ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا, اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرمائے گا جس میں ساری صفات ہیں وہ پکا منافق ہے, اور جس میں جتنی وہ اتنا ہے. اللہ ہمیں ایفائے عہد کی توفیق دے اور امانتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ مستقل بات ہو رہی, ہم سب کے ذہنوں میں بات کلیئر ہے, لیکن جیسے مستقل ہم نے اپنے خطابات جمعہ میں اور دیگر فورمز پر یہ بات اٹھائی ہے, اور بعض درد دل رکھنے والے حضرات جو سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں انہوں نے بھی اٹھائی ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بے حیائی فحاشی ہو رہی, یعنی یہ تو جرم ہے ہی ہے, یہ تو گناہ ہے ہی ہیں, مگر بات بڑھتے بڑھتے گستاخیوں تک چلی گئی. مستقل ہم نے اس پر کلام کیا ہے, اور اس کا ہی نتیجہ میں نے شاید جمعے کے خطاب میں کراچی میں بھی بات کی ہو, لاہور میں بھی شاید بات کی ہو, کچھ عرصے پہلے کی بات ہے, ریاستی ادارے جو ہمارے پی ٹی اے وغیرہ ہیں ان کی طرف سے کچھ ہمیں یعنی کچھ حضرات کی طرف سے بات آئی. ہم تو خیر دین کے طالب علم ہیں, مگر کچھ علماء سے کچھ میسیجز ریکارڈ کروائے گئے تاکہ جب ہم کال پہ ویٹنگ پر ہوتے تو کچھ میسیجز چلتے نا ریاستی اداروں کی طرف سے, اس میں یہ میسیجز چلوائے گئے کہ بھائی اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ذرا نگرانی کیجیے. کچھ یاد ہے یہ کس نے چلوائے تھے؟ یہ ہمارے ریاستی اداروں کے حضرات نے چلوائے تھے, وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے میں. سر پکڑ کر بیٹھنا بھی ہلکی بات ہے, ان کا بھی خون کھول رہا ہے کہ گستاخیاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں. زبان رکتی ہے, زبان جھجکتی ہے وہ بات بیان کرنے سے. لیکن نقطہ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت نقطہ یہ جو قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے, جس کی روزانہ ہم تلاوت کر رہے ہیں, سن رہے, جو نزول قرآن کے مہینے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اس قرآن کے کم و بیش 38-39 نسخے وہ کہتے ہیں نا قانونی ثبوت کے طور پر ریاستی اداروں کے ریکارڈ میں رکھے ہوئے ہیں, جن قرآن پاک کے نسخوں کے ساتھ ظالموں نے درندوں نے بے حرمتی کی ہے, اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے حال پر ہم فرماتے. اور اب یہ کہنا پڑ رہا ہے بھائی اس قانونی ثبوت کو تمہیں جو رکھنا ہے مگر اس بے حرمتی کے ساتھ قرآن پاک کی. اس کے حل بھی ہیں, ایک دن میں 33 قانون ہماری حکومتیں بنا لیتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک دن میں, پچھلی حکمرانوں نے بھی کیے آج والے بھی کم نہیں, ایک دن میں 33 قانون بل آ گئے جناب, ایک ایک سانس کے اندر اتنے قانون. تو دو منٹ میں قانون بن سکتا ہے کہ بھائی یہ جو ثبوت رکھنے والا معاملہ اس کے بارے میں یہ گنجائش نکال دی جائے, اور شرعن ان نسخوں کو جن کی بے حرمتی کی گئی ہے ان کو شرعن غسل دینا ہے, اور ادب سے پھر ان کی جو بھی تدفین کہیں جو الفاظ بھی استعمال کر لیں یہ شرعن تقاضا ہے. ریاستی اداروں کے لوگوں تک بھی بات کچھ لوگوں نے پہنچائی, ہم جہاں تک پہنچا سکیں گے پہنچائیں گے, ہم علماء سے بھی گزارش کریں گے کی جا رہی ہے دینی جماعتوں سے بھی. اور بھائی قرآن پاک کی عظمت کا معاملہ ہے, اور ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت میں نے کیا تھا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو اللہ کی شعائر اس کی نشانیوں کی عظمت کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. ہم رمضان کے روزے رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اس تقوی کا تقاضا اللہ کی نشانیوں کی عظمت کا اقرار بھی ہے اور احترام بھی ہے, اور ان نشانیوں میں عظیم ترین ایک نشانی قرآن پاک ہے. اس کی بے حرمتی اس مملکت خدا داد میں, اور میں نے کھل کر کہا ہے ریاستی اداروں کے پاس طاقت ہے, اور آج کل جملے مشہور ہے کہ جناب ہم سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں, سب کو پتا ہے, تو جو گستاخ ہیں ان کے بارے میں قانونی کاروائی پوری ہو جائے, جن کا جرم ثابت ہو ان کو سزا دی جائے, کسے باشد کوئی بھی ہو. یہ ایک الگ پہلو ہے, اور ہم قائل ہیں ان گستاخوں کے جو بھی جرائم ہیں مقدمہ چلے, مقدمے میں جرم ثابت ہو جائے سزا دی جائے اور علل اعلان سزا ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. یہ ایک پہلو ہے, اور ایک پہلو قرآن پاک کی عظمت کا تقاضا, یہ مہینہ قرآن کا مہینہ, نزول قرآن کا مہینہ, اسلام کے نام پر مملکت خدا داد کو ہم نے لیا. کیا ہماری ریاست چلانے والے ان میں کوئی خوف خدا نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے اس کلام کو ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہے؟ کہاں 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 طاقت استعمال ہو رہی ہے؟ تو قرآن پاک کی عظمت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کیا یہ طاقت استعمال نہیں ہوگی؟ قانوناً کیجئے, ہم اسی کا تقاضا کر رہے ہیں, لیکن کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ میری ذمہ داری ہے, ہم نے بات پہنچائی ہے, ہم جہاں تک پہنچا سکتے اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں تک بھی پہنچے, اور اسی ماہ مبارک میں وائی وی شوڈ ڈیلے, یہ کہ ہم 27 شب میں کریں, کیا ہے کو بھائی, کہے کو آخر کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ ایک قانون بنانا ہے وے آؤٹ کے لیے، یعنی قانون راستہ کیا ہے، اور جلدی سے کام ہو سکتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ہائی افسر یہ بات پہنچ جائے. اس میں کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خدا واسطے کے بیر و دشمنی کی بات نہیں ہے. یہ عظمت قرآن کا تقاضا خدا کے واسطے. اللہ ہمارے ریاستی اداروں کے ذمہ داران کو اور ہمارے بڑوں کو اس کی توفیق عطا فرما دے. تیسری اور آخری بات، ہم تو وہی بات کریں گے بھائی، یعنی پاکستان افغانستان کا مسئلہ. انما المؤمنون اخوة، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کل رات شدید معاملات ہوا، 24 گھنٹے سے شدید معاملات. ہماری حکومت کی طرف سے بھی بات آ رہی، جناب اتنے 133 ہلاک ہو گئے ہیں، وہاں پر 200 جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور ادھر کی حکومت کا بھی آفیشیل میڈیا بتا رہے جی ہم نے اتنے ہلاک کر دی اور اتنے زخمی ہو گئے. رمضان کا مہینہ ہے، گو کہ ہم قاہل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں ہے. حرمت والے مہینوں کے احکامات اور بھی حرمت کے ہیں، تقدس کے ہیں، احترام کے ہیں، مگر یہ عظمت والا مہینہ تو ہے. اور دونوں طرف خون کس کا بہ رہا ہے؟ مسلمان کا. کوئی خوشی کی بات ہے کسی کے لیے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. اور اگر دونوں طرف سے اشتعال انگیز بات ہوگی تو نفرتیں اور بڑھیں گی. تو ہم یہ کہیں گے بھائی، دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، دونوں طرف مسلمان جیتے اور رہتے ہیں، یقیناً نفرتیں رہی ہیں ہماری، اور یقیناً غلطیاں بھی ہماری بھی کم نہیں ہیں، اور کچھ ان کی بھی ہیں، کوئی شک نہیں اس کے اندر، مگر یہ خون مسلمان کا بہ رہا ہے. کوئی خدا کا خوف کریں. اور بارہا ہم نے کیا کہا کہ وہ جو اتحاد ثلاثہ ابلیسی اتحاد ثلاثہ، وہ ٹرینیٹی کس کی؟ امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یہ گٹھ جوڑ بالکل کھل کر ہمارے سامنے. کتنی باتیں بھڑکیاں ماری تھی مودی کے خلاف ٹرمپ نے، اب اس کو بھائی بنا لیا، اور نتن یاؤ اس کو گلے لگا کے معاہدے کر رہا ہے. سب ایک ہی تھالی کے بیگن ہیں، ایک ہی ساتھ جڑے میں، اسلام دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں. ادھر یو اے ای کا کردار بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے، مڈ ایسٹ کو بھی گڑبڑ کرو وہاں پر، لڑاؤ ان کو آپس میں. اور ادھر بھی یہ چاہیں گے یہ پاکستان، یہ افغانستان، یہ خطہ کبھی سیٹل نہ ہو. کیوں؟ انہیں پتا ہے، گریٹر اسرائیل کے منصوبے رکھنے والوں کو پتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دی ہے. اب بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، بہترین ایئر فورس ہمارے پاس موجود ہے، یہ کھٹکتا ہے پاکستان ان کو. تو وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے بنانے والے، ان کو پتا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ان کے لیے پاکستان، تو ادھر سے وہ بھارت کے ذریعے سے پریشر ڈالیں گے. ادھر پاکستان افغانستان سرحد پر جو ہمیں انگیج کر کے وہ اپنے مضمون مقاصد کو آگے بڑھانا چاہیں گے، ادھر اور بھڑکی ایران پر حملہ کرنے کی ایران پاکستان کے صحن میں، یا پاکستان ایران کے صحن میں، گویا اس پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے بڑوں کو اتنی سمجھ ہوگی، ہمارے بڑوں کو اتنی سمجھ ہوگی. ہم پھر کہیں گے غلطیاں ہیں، اس کا اعتراف ہونا چاہیے، لیکن بڑی پکچر میں دیکھیں یہ دین دشمن قوت ہمیں لڑانا چاہتی ہیں. ٹی ٹی پی کی بات چلتی رہی، اب آپس میں لڑوا دیا ہمیں. ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرنی، دونوں ملک مل کے کریں، دونوں کے لیے نقصان دے، افغانستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، مل کر ان کے خلاف جو وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کریں. لیکن آج ایک دوسرے کے خلاف ہم نے جو توپوں کا رخ پھیر دیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ ہو رہا ہے یہ قطعاً پسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مملکت خدادات پاکستان کی بھی، افغانستان کی بھی، ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر ہمیں ان معاملات کو مفاہمت کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مستقبل کے منظر نامے کا بار بار ہم نے ذکر کیا، خراسان یہی علاقہ پاکستان کا بڑا ایک حصہ، افغانستان کا بڑا علاقہ، مزید علاقے، ادھر سے افواج نے جانے جناب مہدی کی نصرت کے لیے یروشلم تک پہنچنا ہے. پتا ہے ان یہود کو، تو وہ نہیں چاہیں گے کبھی سیٹل ہوں گے یہاں سے کوئی نصرت کے لیے فوجیں جا سکیں. تو ہم تو وہ منظر نامہ سامنے رکھنے کی بات کرتے ہیں، اسلامی برادری کے رشتے کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں طرف آسانی کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے، حفاظت کا معاملہ فرمائے، نفرتوں کو اللہ دور کرے، اور اللہ ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.